اور آ کر کہتے ہیں ان ابھی یہ میرے ابا آپ کو بلا دیں. لیکن اللہ نے تین لفظ بڑھائے, تمشی, الا اور استحیاء. ان میں سے ایک لڑکی آئی اس طرح آ رہی تھی جیسے خود حیا چل کے آ رہا ہو. تمشی الاستحیاء ان کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں, وہ ایسے آ رہی تھی جیسے خود حیا چل کے آ رہا ہو, جیسے حیا کو روپ مل گیا ہو, حیا کسی انسانی پیکر میں ڈھل چکا ہو. وہ لڑکی کیا تھی؟ خود حیا تھا جو آ رہا ہو. اگر کسی عورت کو باہر نکلنا ہو تو اس کی بھی شرائط ہے, پردے میں نکلے, نمبر دو شرط خوشبودار لباس کے بغیر نکلے, نمبر تین شرط وہ زیب و زینت کو اختیار کیے بغیر نکلے, نمبر چار شرط اس کا پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو باعث کشش ہو, پردہ بھی ایسا نہ ہو جو کشش اور نظروں کے اٹھ جانے کا ذریعہ بنے. ان شرائط کے ساتھ وہ باہر نکلے. اور گھر میں بیٹھو بھائی اب کیا کرو, وکر نفی گوئی اسے کننا, گڑ جاؤ بیٹھ جاؤ. کیا پابندی نہیں, نہیں عورت کی فطرت میں بھی بازار نہیں ہے, اللہ نے فطرت بنائی ہے. عورت کی فطرت میں بازار کا پھرنا ہے ہی نہیں. میں نے بیان کیا بنو میں خود 10-12 ہزار مستورات چمچ, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج ایسی مستورات بھی اس بیان میں آئی ہیں کہ جس دن ان کی ڈولی گھر میں اتری تھی اس دن کے بعد وہ آج گھر سے باہر نکلی ہیں. ایسی بھی مستورات اس بیان میں آئی ہیں. ہم تو دیکھیے حیران ہوگا, سارے بنو میں کوہاٹ میں ایک عورت بے پردہ نظر نہیں آئی, ایک, اور سب پرانا برقعہ, یہ کالا برقعہ بھی نہیں تھا, پرانا وہ ٹوپی والا جو کبھی ہمارے پنجاب میں بھی تھا, ہم نے خود اپنے دیہاتوں میں بھی دیکھا, شہروں میں بھی دیکھا. ہم صبح نکلے ڈیرا اسماعیل خان کی طرف تو اسکول کے سامنے سے گزر ہوا, لڑکیوں کا اسکول, 10-11 سال کی لڑکیاں سب وہی پرانا ٹوپی والا برقعہ پہن کے جا رہی تھی. یہاں 10-11 سال کے بچے کو تو خالی سر پہ دوپٹہ اڑانا مشکل ہو رہا, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے بڑے فتنے ہیں اور کتنی بڑی آگ ہے جو اس طرح سلگ چکی ہے اور اب بھڑکنے کو ہے, بلکہ بھڑک چکی ہے, بجھایا نہ گیا تو سارا آشیاں جل جائے گا. جس چیز کا نام آزادی رکھا گیا ہے وہ آزادی نہیں ہے, وہ جنسی درندگی ہے. تو اللہ نے ہماری عورت کو گھر کا پابند کیا, چند بنیادوں پر اٹھایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت, چونکہ عورت بے حیثیت ہو چکی تھی اسلام سے پہلے, یہود کے نزدیک عورت ایک ڈائن تھی, ڈائن جسے ضرور برے کرو پھر اس کو دھکا دے دو. عیسائیوں کے نزدیک شہوت پورا کرنے کا ایک سامان ہے, بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اور کافروں کے نزدیک زندہ درگور کر دینے کی چیز ہے, جو بچ گئی کسی آہنی ہاتھ سے تو جوان ہو گئی, ورنہ جو ہی پیدا ہو اٹھا کر ڈال دو. ایک شخص آئے کہ میری بخشش ہو سکتی ہے یا رسول اللہ, ایمان لے آئے تھے بعد میں, میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا. اسلام نے آگے اٹھایا, ہن لباس لکم وانتم لباسنہن. کیا خوبصورت آیت اللہ نے فرمائی, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ تمہارا لباس ہیں. اب آپ سوچیں کبھی لباس کے بغیر بھی آدمی کسی جگہ بیٹھ سکتا ہے, کہیں جا سکتا ہے؟ لباس کے بغیر بھی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ جس پرندے کے بالوں پر نوش دیے جائیں وہ کیسے اڑے گا؟ تو اللہ نے کہا عورت تمہارا لباس ہے, تم لباس کو کیسے بچاتے ہیں گندگی سے؟ جب پہنا ہوتا ہے تو کیسے بچاتے ہیں گندگی سے؟ اور کوئی حلال پاک چیز بھی اوپر گر جائے تو اس پر بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ کیسے نادان بے وقوف ہیں جو بے پرد ہو کر بیویوں کو لے کر بازاروں میں پھر رہے, وہ کیسی نادان ہیں جو سمو اٹھا کے بازاروں میں پھر رہے. ایک سالن کا قطرہ گر جائے تو اس سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور مردوں کی ہوسناک نظروں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری نہیں سمجھ, اس سے زیادہ غلیظ ہے وہ نظر جو کسی کے لباس پر پڑ گئی, کسی کے چہرے پر پڑ گئی. آج پاکیزگی کا دور تو ہے نہیں, ہن لباس لکم، تو لباس کی کیسے حفاظت کی جاتی؟ پھر لباس یہ تو آدمی کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، تو کہا عورت تم، حالانکہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے انتم لباس لہن وہن لباس لکم، مردوں کو پہلے ذکر کرتے عورتوں کو بعد میں ذکر کرتے، لیکن اللہ نے عورتوں کو پہلے ذکر کیا مردوں کو بعد میں ذکر کیا، عورتیں تمہارا لباس ہیں تم عورتوں کا لباس ہو. اب مرد کی فوقیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس. ہمیں بعد میں ذکر کیا، عورتوں کو پہلے ذکر کیا. پھر وراثت کے ماں حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کیا جتنا حصہ ہے اس سے دگنا مرد کا حصہ بنتا ہے. لیکن جاہلیت میں عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا، ہمارے ہندوستان میں بھی ہندو بچی کو کوئی حصہ نہیں دیتے، بچی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اور اب بھی حال یہ ہے کہ جو جہیز دے دیتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں بس وہاں کے دین اوپارے کر دیتا ہے، انہیں اگر ساری اجازت کوئی حق کوئی نہیں، جو اس کو جہیز دے دیا بس وہی اس کا حصہ، جو اللہ نے اس کا وراثت میں ماں باپ کے حق رکھا اس کو کوئی نہیں دیتے. اور حضرت ظہری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں بچیوں کو حصہ دیا کرو، میں بڑوں بڑوں کو آگ میں جلتا دیکھ رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے، جو قصد محروم کر گئے. تو چونکہ آج بھی ہمارے دستور ہے کہ اور بچی کا کوئی حصہ نہیں، ہمارے ضلع میں سب سے پہلے میرے والد نے بیٹیوں کو زمین دی، اپنی زندگی میں ان کے نام لگا دی، تو سارے ہماری قریب قریب برادری نے شور مچایا تو کی مصیبت ساڑھے گل پاس ہوں ساری دیوی سڑک کو زمین منگ سکتے، سب نے اس پہ شور مچایا. میرے والد 68 کی بات بتا رہا، کہا بھائی میں اپنی قبر نہیں خراب کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا باب شروع کیا تو اس طرح شروع ہوا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو لڑکیوں کو ہم نے کہا ہے دو اتنا ایک لڑکے کو دو، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ للانثی مثل نصف حظ الذکر، جتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے اس سے آدھا ایک لڑکی کو دیا جائے، لیکن اللہ پاک نے وراثت کو یوں بیان کیا جتنا دو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے. پھر جب میاں بیوی کے حق کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے. یہاں بھی مرد کی فوقیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا ولہم مثل الذی علیہم، جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے ایسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے، یہاں بھی عورت کو پہلے ذکر کیا. اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلے، سب سے بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وانا خیر لأہلی، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. جب بیوی سے اچھا سلوک کرنے پر آدمی سب سے بہترین مسلمان بن جاتا ہے، تو ماں سے اچھا سلوک کرنا تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، باپ سے اچھا سلوک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو پھر وہ کتنے اونچے مقام پر چلے گئے خود بخود. تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے کام ہٹا دیے، باہر کے کام ہٹا دیے، گھر میں بٹھا دیا تب تیری گود میں جو پھول کھلے اس کو مہکانا تیرے ذمے ہے، جو تیری گود میں کلی کھلے اس کو مہکانا تیرے ذمے ہے. جس کا پہلا سبق ہے یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، پہلی چیز سورہ لقمان کا یہ رکوع ہر عورت یاد کر لے، ہر باپ یاد کر لے، ہر ماں یاد کر لے، ہر اسکول کا استاد یاد کر لے. یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر ہم اپنی نسل کو اٹھانے کے پابند ہیں. میرے بھائیو آج کے ماں باپ کو فکر ہے ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ہم اس کا کاروبار سیٹ کر دیں، اس کا گھر بنا دیں، اس کی شادی کر دیں، اس کے لیے ہم پیسہ چھوڑ دیں تو کہتے ہیں ہمارے بچے کا مستقبل محفوظ ہو گیا. اس کو تھوڑے محفوظ ہونے کہتے ہیں، وہ کل کو سارا ہی اڑا دے تو پھر چار دن میں ختم کر دے تو پھر. مستقبل کی حفاظت اس میں ہے کہ اپنے بچے کو مسلمان بنا دو، متقی بنا دو، اللہ اس کے رسول کی پہچان کروا دو، تعارف کروا دو، بس کافی ہے، اس کا مستقبل بن گیا. ماتھے کا رزق ہر بچی خود لکھوا کے آتی ہے، ماتھے کا رزق ہر بچہ خود لکھوا کے آتا ہے. اگر ماں باپ بچوں کا مستقبل بناتے تو پھر کسی مالدار کا گھر کبھی خالی نہ ہوتا, کسی بادشاہ کی نسل سے حکومت نہ نکلتی, کسی مال والے کی نسل سے مال نہ نکلتا, اور ہنسی فقیر ہمیشہ فقیر رہتا. حالانکہ ایسا نہیں, دولت کا نام دولت ہے. دولت کیسے کہتے ہیں؟ گھومنا پھرنا. دولت دولت گھومنا پھرنا, دولت کا مطلب ہے گھومنا پھرنا. دولت کو دولت اس لیے کہتے ہیں, یہ گھومتی رہتی ہے, گھومتی رہتی ہے, ہر جائی ہے, بے وفا ہے, مکار ہے, غدار ہے. پر اس کے عاشق بھی ایسے اندھے دیوانے ہیں کہ ساری بے وفائیاں برداشت کر کے بھی اسی کا ہی دم بھرتے ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ, پہلی بنیاد اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھانا, لا الہ الا اللہ کے الفاظ سکھانا, لا الہ الا اللہ کی حقیقت سکھانا, لا الہ الا اللہ کی عظمت کو دل میں اتارنا کہ میرا بیٹا تیرا اللہ ہی سب کچھ ہے. میں جب چھوٹا تھا تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے, بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو تیری عزت ہوگی, نہیں بنے گا تو ساری طرح مڑ تو حلوا ہونے اور تو کی کرنا. ڈاکٹر بن جاتے ہیں تیری بڑی عزت ہو سی, ڈاکٹر نہ بنے تو ساری طرح وائی کرتے ہیں اور تو کی کرنا. یہ پہلا غلط پورنا پورنے نہیں آتے, یہ پہلا غلط پورنا ہے جو باپ تختی پہ لکھ رہا ہے. وہ صحیح تھے کیونکہ ان کا علم یہی تھا کہ جس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے اس کو عزت ہے, جس کا بیٹا تاجر بن جائے اس کی عزت ہے, جس کا بیٹا انجینئر بن جائے اس کی عزت ہے, جس کا بیٹا ڈی سی بن جائے اس کی عزت ہے. پہلا پورنا یہ تھا, میرے بیٹے تقوی اختیار کرے گا تیری عزت بنے گی, تو اللہ کو ساتھ لے گا تیرا کام کبھی نہ رکے گا. اگر تم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو سارا جگ بھی مل گیا تو تجھے کچھ نہ ملا. یہ پہلا صحیح یہ ہے لا الہ الا اللہ یوں دل میں اتارنا. صرف یہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھا دیا تھا لا الہ الا اللہ, جیسے یہ کہتے ہیں قرآن تھا جی پڑھا دیتا اور کی کری, اس کو کیا خبر یہ کیا پڑھا اس نے, اس کے لیے عربی کی نظم اور قرآن کا لفظ ایک جیسا ہے. قرآن پڑھانے کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ اس کو ناگرا پڑھا دو, اب کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بھی تو اس کو سمجھاتے. پہلا سبق لا الہ الا اللہ, یہ مائیں بیٹھی ہیں اور اتنا مجمع کبھی کبھی ملتا ہے, میری بات غور سے سننا. پہلا سبق اپنی اولاد کو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سکھانے کا کیا مطلب؟ بیٹا اللہ کی مانے گا تو تیرے دونوں جہان بن جائیں گے, اللہ کی نہیں مانے گا تو تو نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے, رزق تیرے مقدر کا ہے, اس کے لیے حلال طلب کرنا تیرے ذمے ہے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ تجھے برقرار روزگار بنا دیں, ہم بھی کوشش کریں گے کہ تیرے لیے حلال کمائیوں کے سلسلے بنا دیں, لیکن یہ آخری مدار نہیں, یہ آخری ہماری منزل نہیں ہے. تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے تو کامیاب, اگر تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تم ناکام. یہ سبق اتارنا, چونکہ آج کا سارا ماحول اس کے خلاف ہے, اس لیے اس کو بچے کے دل میں اتارنے کے لیے دانتوں پسینے آ جائیں گے. ماحول اس کے موافق نہیں ہے, سارا ماحول اس کے خلاف جا رہا ہے, تو اس کو ہم سمجھائیں کیسے؟ سارا ماحول اس کے خلاف ہے. تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را, لا الہ الا اللہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. لا الہ الا اللہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ کے بغیر, لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کو سنائی جائے, سمجھائی جائے, بٹھا کر ان کو سناؤ اپنے نبی کی زندگی. بڑا ارمان لگتا ہے, صبح صبح بچے اسکول جا رہے, پھر اثر زہر میں واپس آ رہے, کھانے مائیں فارغ ہو گئی بچوں سے, کھانا گایا, کسی کو ٹیوشن والے نے پکڑ لیا, کسی کو کھیل نے پکڑ لیا, وہ اس میں اثر تک کھیل میں رہے یا ٹیوشن والے کے ہاتھ میں رہے, ماں بچہ پھر جدا رہا. پھر شام ہو گئی تو کھانے سج گئے, ساتھ ٹیلی ویژن چل گئے, تو وہ ٹیلی ویژن دیکھنے بیٹھ گئے, کچھ اسکول کا کام کرنے بیٹھ گئے, ماں بیٹا پھر جدا جدا رہے. ایک گھر میں رہ کر صبح سے شام تک ماں کی آپس میں آدھے گھنٹے کی بھی مجلس نہیں ہوتی جب ماں بچے کو کچھ سمجھا رہی ہو. اس طرح 15 برس گزر جاتے ہیں اور بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں, بیٹے جوان ہو جاتے ہیں, پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, پھر مائیں بیٹھ کے روتی ہیں, حالی تک میرے نو میں جو تیرے پیشاب بھی بو بھی نہیں گئی تو انہوں نے تو میری مکھیاں بھی کھا رہے. تو اس کو سمجھایا کب تھا, اس پر محنت کب کی تھی, اس کو تو اسکول والوں کے حوالے کیا,
ٹیوشن والے کے حوالے کیا، ٹیلی ویژن کے حوالے کیا، کب اس کے ساتھ بیٹھ کر جان ماری تھی اور اس کو اللہ کے اور اس کے رسول کا مقام بتایا تھا اور ماں اور باپ کا رشتہ سمجھایا تھا. اس سے میرے بھائیوں اور بہنوں پہلی چیز ہے اللہ کا تعارف، اور اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ کے بغیر، لہذا اس کے نبی کا تعارف. اور اس وقت یہ حال ہے، میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کسی ایک نے بھی نہیں بتایا کہ کیا نام. اور بھائی میں ایک گاؤں میں ایک لڑکا چمٹا بجاتا کر رہا تھا، خیرات میں 13-14 سال کا چمٹا بجا رہا، اور میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی سرور. میں کہا تیرے نبی کا نام کی جی پتہ کوئی؟ پہلے اس نے پتا کیا کہا؟ میں کہا بھائی تیرے نبی کا نام کی اندر یہ جو گھر سے بیٹھے ہیں وہ جو ذمہ دار کے ہاں انہوں نے وہ ڈیرا ڈالا ہوا تھا نا، اس کا اس نے سمجھا کہ نبی سے مراد وہ ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں پتا نہیں نبی کون ہے؟ کہ میں نہیں پتا نبی کون ہوں. عمر کیا ہے؟ 13-14 سال. میں نے کہا کلمہ انہیں لکھا ہوتا ہے؟ مجھے سنا کہ لا الہ الا محمد رسول. میں کہا محمد کون ہے؟ کہ جی پتا کوئی نہیں کون. ہاں اللہ کے نبی کی زندگی بتانا، اس کی سیرت کو سنانا، کیسے وہ اس امت کے لیے رویا اور مچلا اور تڑپا، یہ پہلی بنیاد ہے. اور میں ایک دفعہ بیمار ہوا، 2 مہینے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ گھر ٹھہرنا پڑا، کمر میں درد ہو. تو میں نے سوچا وقت کیسے گزرے، تو چھٹیاں تھیں، میں نے سارے بچے اکٹھے کر لیے، اپنے بھی بہن کے بھی بھائی کے بھی سب اکٹھے کر، تو میں نے تعلیم شروع کرا تھا. اب وہ 10-15 میں بات سونے کر گئی ہے تو کل بھی سنی، تو میں نے کہا اس کا کیا حل کیا جائے، ہے تو فضائل اعمال کوئی کتاب اور تو لگ نہیں سکتی. تو اب میں 10-15 منٹوں کو حدیث سنا کے پھر میں چلو بھائی اب آپ کو نبی کی کہانی سنائیں گے، تو پھر میں ان کو آدم علیہ السلام کی کہانی شروع کر، پھر اس کے ساتھ نبیوں کی جو سیرت میں موجود ہیں تاریخ میں وہ نبیوں کے مختصر سنا سناتے، پھر میں حضور کی سیرت شروع کر. 1.5 مہینہ میں نے ان کو حضور کی ساری تاریخ سنائی تفصیل کے ساتھ. وہ ایسے دیوانے ہو گئے کہ میں ڈیرے میں ہوتا، مہمان بیٹھے ہوتے، وہاں پہنچ جاتے کہ چلیں تعلیم کا وقت ہو گیا، مجھے اٹھا کے گھر لے جاتے. جس دن میں نے حضور کی وفات کو بیان کیا تو میرا بھتیجا تو 5 سال کا تھا، وہ اپنی ماں کے گلے لگ کے جو رویا ہے، ایسا رویا ساری محفل اس نے رولا دی. کس بات پر وہ رویا؟ کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے، ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے. تو اس دن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے تو ہمارے بچوں کے خمیر میں بھی اپنے اپنے رسول کی محبت کو اتار دیا، ہائے کوئی ہو جو اس کو پانی دے دے. اب ماں باپ نے دینا ہے. آج کل اسکولوں کی بنیاد تربیت تو ہے نہیں، آج کل اسکولوں کی بنیاد، اسکول بنانے والے بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں، کوئی انسان تو نہیں بنا رہے. دوسری بنیاد کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھ. یہ دوسری بنیاد ہے جو تبلیغ والے 6 نمبر کہہ رہے ہیں نا، یہی اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ماؤں سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے، یہ 6 نمبر تم اپنے بچوں کو یاد کراؤ. یہ الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ 6 نمبر کہاں سے آ گیا، یہ دیکھو یہیں سے نکال کے دے رہا ہوں. یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھا کر، میری بیٹی نماز پڑھا کر. سر یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، صلی، اقم نماز، اور تو ایک دوسرے میں ایسے ہو جاؤ کہ جیسے تو اور وہ ایک جان ہے، تو من شدی من تو شدم، ایک ہو جاؤ. آکے میں فلا، نماز میں گم ہو جاؤ. لیکن نماز میں کیسے گم ہوں گے؟ جب ماؤں کو دیکھیں گے نماز پڑھتا صحیح طریقے سے. ماں نے میک اپ کیا، آدھے گھنٹے میں نماز پڑھی 2 منٹ میں، تو اس نے اپنی بچی کو یہ سبق دیا ہے کہ نماز 2 منٹ کا کام ہے، میک اپ آدھے گھنٹے کا کام ہے، نماز چھوٹا کام ہے، میک اپ بڑا کام ہے. اس کے باپ نے نماز تو پڑھی 5 منٹ میں اور اخبار پڑھتا رہا آدھا گھنٹہ، تو اس نے اپنے بچے کو سمجھا دیا اخبار پڑھنا آدھے گھنٹے کا کام ہے، نماز پڑھنا 5 منٹ کا کام ہے، اخبار پڑھنا بڑا کام ہے، نماز پڑھنا چھوٹا کام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بچہ دیکھ کے کوئی سمجھ نہیں رہا؟ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اپنی ماں کو تیار ہوتے بھی بیٹی دیکھتی ہے، پھر اپنی ماں کو نماز پڑھتے بھی بیٹی دیکھتی ہے، پھر اس کے لاشعور میں ایک نقش قائم ہوتا ہے کہ نماز تپاؤ چیز ہے اور کسی فنکشن میں تیار ہونا بہت بڑی چیز ہے. تو دوسرا سبق جو اولاد کو دینا ہے، اقم الصلاۃ، نمازوں میں خود پڑھ جاؤ، مصلے بچھا لو، اپنے خامدوں کو بھی اپنی حاجتیں مت بتاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ اپنے غیب سے پوری کرے گا. جس عورت کو نماز پڑھنی آ گئی، دعا مانگنا آ گیا، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں.
ہمیں کچھ دعائیں یاد ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں, اور ہمارے جو مرد ہیں ان کا کیا حال ہے, امام نے ہاتھ اٹھائے انہوں نے آمین شروع کر دی, کہیں دعا ختم ہوئی کہیں نہیں, ادھر انہوں نے آمین 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 کہتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں, سات کڑیاں بھی گنتے رہتے ہیں, آنے جانے والوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں, چلو جی آمین. ہمارے ادھر زمینداروں میں فوتگی ہو گئی, وہاں تعزیت کے لیے دعا خیر کرتے ہیں, سسر فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر وہ اس کے بعد وہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں منہ پر, تو وہ دعا خیر کے لیے ہاتھ اٹھائے, ایک کتا آ گیا, کتا تو وہ بیٹھا نہ چاہتا, سر لگے 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 آمین. یہ ہماری بات, یہ میں آپ کو بولتی ہوں سچا واقعہ بتا رہا ہوں, دور 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 کتا لگے 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 آمین. یہ دعائیں ہماری, تو ہم دعا پڑھتے ہیں, دعا مانگتے نہیں, دعا مانگنے کی چیز ہے, نماز پڑھنے کی چیز ہے. ہماری نماز ایک چشک کی طرح ہے اور دعا پڑھنے کی ہے, آخر کر جاؤ پڑھ جاؤ پھر مانگو. دیکھو جیسے بچہ ماں سے مانگ, جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے نا, ایسے اللہ سے مانگو. جیسے بچہ پڑھ جاتا ہے روتا ہے الٹ پلٹ ہوتا ہے, آخر ماں کہتی سر نہ کھا جا لے رہا. فقیروں کو دیکھو کیسے مانگتے ہیں, کھڑکیاں بند شیشہ بند, وہ پھر بھی ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کوئی نہیں سنائی دے رہا, ہمیں بھی کوئی سنائی نہیں دے رہا, اس کے باوجود بالکل متاثر نہیں ہوتے اور اسی طرح مانگتے ہیں جیسے پوری ہمیں سنا رہے ہیں. یہ ان کا اصرار ہوتا ہے جو لوگ دروازے کھول کر بھی شیشے اتار کر بھی وہ آنا دعانے روپیہ دو روپے دس روپے دے جاتے ہیں. دعائیں مانگیں, نماز پڑھیں, اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے کسی کو خواب و خیال بھی نہیں ہوگا. تیسرا کام کیا سکھانے کا, وامر بالمعروف, تبلیغ کیا کرو. لے بھائی یہ تبلیغ کا کام تو ماؤں کے ذمہ تھا, انہوں نے سمجھا بلال مسجد والوں کے ذمہ, تبلیغی جماعت کے ذمہ ہے. تیسرا سبق, پہلا سبق لا الہ الا اللہ, دوسرا سبق نماز, تیسرا سبق وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, بھلائیوں کو پھیلاؤ برائیوں کو مٹاؤ. چوتھا سبق دیا دعوت الی اللہ, بھلائی پھیلاؤ برائی مٹاؤ. میرے بچے یہ تیرا کام ہے, میری بیٹی یہ تیرا کام ہے, یہ ماؤں کے ذمے کیا جا رہا ہے کہ ان کے خمیر میں یہ بات داخل کرو, یہ بڑے ہوں تو اس کام کو کرنے والے بنیں, یہ کسی کے گھر میں بیاہ ہی جائیں تو اپنی نسل کو آگے اس پر تیار کریں. عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کی آتکا سے, وہ تھی بڑی شاعرہ, بڑی خوبصورت, بڑی ادیب, بڑی فصیح. بیوی کی محبت جو بڑی زنجیر پہنچی تو انہوں نے اللہ کی راہ میں جانا چھوڑ دیا, سست ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ دیکھو بیوی کی محبت اتنی ٹھیک نہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جانا چھوڑ دو. تو انسان کمزور ہے, انسان کمزور ہے, محبت ایسی آئی کہ وہ باپ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا طلاق دے دو. اگر باپ ابو بکر جیسا ہو پھر تو طلاق دینا جائز ہے. آج کل کے والدین کے کہنے پر طلاق دینا غالباً ظلم ہی ہوتا ہے, کیونکہ آج کل کے والدین کو شریعت کا پتہ ہی کوئی, اور اکثر ایسے جہالت کی بنیاد پر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا گھر اجاڑ کے بیٹھ جاتے. ابو بکر تو وہ شخص ہے جو نبیوں کے بعد مقام رکھتا ہے, تو اس کی بات تو شریعت تھی, تو ٹل نہیں سکی تو آخر طلاق دے. تو ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور پتہ نہیں ابو بکر پیچھے سے پیچھے کھڑے ہیں, تو آتے کا کوئی یاد کر کر کے شعر پڑھ رہے تھے, آج کلا انسا کی ماں در شارقن بمانا حکمر الحمام المطوقہ. یہ شعر پڑھ رہا ہے, اے آتے کا جب تک سورج چمکے گا تیری یاد کا سورج میرے دل میں چمکے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب شعر سنے تو شعر ایک لطیف چیز ہے جو دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا, ان کا اچھا بھائی رجوع کر لے. تو آج کل کے پاگل دور تو تھا نہیں کہ ایک دم تین طلاق پھر کہتے ہیں ان کو راہ کٹو. پہلے طلاق دے رہے تو پھر کہ ان کو راہ کٹو. اب ایک پہلے ہی اللہ دیکھو کتنا خوبصورت نظام ہے, سب سے بدترین حلال ہے طلاق, سب سے بدترین حلال, سب سے بدترین حلال طلاق. اب غزل حلال الطلاق, لیکن طلاق ہے خدا نخواستہ میاں بیوی میں, لڑکے لڑکی میں نہیں جوڑ بیٹھ سکا تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے جدا ہونے کا, لیکن اس میں بھی کتنا خوبصورت نظام ہے کہ ایک طلاق دو. پھر اس کے بعد انتظار کرو, اس کے اگلے حیض کا انتظار کرو. اس ایک 20-25 دن میں شاید دماغ ٹھنڈا ہو جائے اور غصہ اتر جائے اور تمہیں اپنی ندامت ہو تو رجوع کر لو. اب پھر بھی غصہ سوار ہے تو اب پھر دوسری طلاق دو, پھر انتظار کرو ایک اور حیض کا. تو 20-25 دن اور گزر گئے, تقریباً 1.5 مہینے کی مدت گزر گئی. 1.5 مہینے کے بعد بھی اگر دل پر سے اثر زائل نہیں ہوا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی حقیقی سبب ہے, کوئی فوری جذباتی فیصلہ نہیں ہے. تو اس کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ پھر اس کے بعد اگر تم ان کو طلاق دے رہے ہو تو پھر تیسرا جو طلاق ہوگا وہ الطلاق مرتان, دو دفعہ دو, پھر کیا ہوگا, امساکم بالمعروف اور تصریحم بالاحسان. پھر اس کے بعد اگر تم رجوع کرنا چاہو رجوع کر لو, اور اگر رجوع نہیں کرنا تو تیسری طلاق دے کر احسان کے ساتھ رخصت کرو, نفرت کے ساتھ نہیں, احسان کے ساتھ رخصت کرو. یعنی کچھ اس کو دے کر رخصت کرو, کچھ ہدایہ دے کر رخصت کرو, کچھ پیسے دے کر رخصت کرو, دلوں کی نفرتیں لے کر جدا نہ ہو, کہ یہ بھی ایک فطرت کی چیز. تو یہ درمیان میں ایک بات آگے سے بتا دی, طلاق ان کا رجوع کر لو, ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا, لیکن پھر موت اللہ کی راہ میں ہی آئی, مطلب طائف کے جہاد میں سینے پہ تیر لگا, اسی زخم میں پھر مدینہ پہنچ کر واپس ہی ان کا انتقال ہوا, لیکن تیر وہاں سے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ماؤں کو کہا کہ ان کو اس کام پہ تیار کرو کہ یہ خود بھی نکلیں, آگے جب ان کے رشتے اور ناطے ہوں تو کوئی رشتہ اور ناطا باپ بننا اس کی. ابھی ایک مولوی صاحب مجھے آئے ملنے, کہنے لگے شکر آپ نے میرا سال لگوا دیا, اب مجھے خیال آ رہا ہے اب جب میرے بچے ہو گئے تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ اس وقت جو نکلا تھا تو صرف بیوی کی محبت قربان کر کے نکلا تھا, اگر اب سال لگاتا تو بچوں کی محبت کی بھی قربانی ہوتی تو بڑی مشکل بن جاتی, شکر ہے اس وقت میرا سال لگ گیا. تو ایسی تربیت کرو کہ ان کو رشتے اور ناطے روک نہ سکیں, زنجیر نہ بن سکیں. عورتیں خود اپنے خامدوں کو تیار کریں, اب بیٹیاں اپنے بھائیوں کو تیار کریں, بیٹیاں اپنے باپ کو تیار کریں. یہ 15 برس اللہ دیتا ہے بچے کے لیے, 13 برس اللہ دیتا ہے بچی کے لیے. بالغ ہونے سے پہلے ان کے اندر یہ سارے رنگ بھر دو کہ وہ نکھر جائیں, کہ جس گھر میں بھی جائیں گے چین و سکون کا ذریعہ بنے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, بھلائی پھیلاؤ برائی مٹاؤ. پانچواں سبق کیا ہے, واصبر علی ما اصابک, صبر سکھاؤ. خاص طور پر بیٹیوں کو صبر سکھانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آج کل زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو جو بچی ہم ساری زندگی اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتے ہیں, وہ اگلے گھر جاتے ہی ایک دم وہ ایک اجنبی اور ایک نامانوس ہستی ہوتی ہے, جس کی طرف ہر نگاہ امتحان کی اٹھتی ہے, محبت کی نہیں اٹھتی. کیا کرتی ہے, ساس کی نظر پڑ رہی, نندوں کی نظر پڑ رہی, سسر کی نظر پڑ رہی, کیا کرتی ہے. ماں ہوتی ہے اور ساس ہوتی ہے. کوئی ساس کتنا ہی بڑے دعوے کر دے وہ جھوٹ بول رہی ہے, اللہ ہر جگہ لگتا ہے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا قانون بدل جائے کہ ماں جیسا جگر ساس کا بھی ہو جائے. تو سسرال میں بچی کا مقام اس کے صبر سے بنتا ہے, اس کے اخلاق سے بنتا ہے, اس کے پیسے سے نہیں بنتا. اسے بچیوں کو جھکنا سکھانا چاہیے, نہ یہ کہ یہ تمہارے گھر جا رہی ہے کوئی کام نہیں کرے گی, یہ تو لڑائی کی آگ ہم نے خود جلا دی. ماں باپ کہہ رہے ہیں میری دھی جا رہی تمہارے گھر کام کوئی نہیں کرے گی, ٹھیک ہے گھر آباد نہیں ہوگا, صبر سکھاؤ, صبر.